نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 26 پارے کا سیکنڈ رب ہے سورۃ محمد کے آغاز سے سورۃ محمد بہت ہی خوبصورت سورۃ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورۃ ہے 4 دفعہ اللہ کے نبی کا نام محمد قرآن پاک میں آیا اس سورۃ کا نام دوسری ہی آیت ہے اس میں آپ کا نام جو استعمال ہوا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ سے ہے اس سورت کا ایک اور نام سورت قتال بھی ہے جو آیت نمبر 20 میں آ رہا ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ یہ سورت مدینہ میں آنے کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم آ چکا تھا لیکن عملاً ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی اور اس سورت میں خاص طور پہ مسلمان جو کئی سال کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان کو اب دوبارہ سے جمع کر کے اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اب کوئی آپ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو پھر آپ بھی اس کے اوپر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں آخر کب تک کوئی ظلم سہے گا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پھر اس کے مطابق تیار کر ہی لیتا ہے یہ صورت بہت زیادہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اللہ کے راستے میں جس قسم کی بھی ہلچل کی ضرورت ہو جس حرکت کی ضرورت ہو انسان وہ کرے پہلے انسان اپنے عمل سے کام کرتا ہے پھر انسان اپنی زبان سے اور آخر اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے پھر تلواریں بھی نکلتی ہیں خاص طور پہ اس سورت میں آپ کو 4 نہروں کا تذکرہ ملے گا جو جنت کی نہریں ہوں گی تو اس سورت کو آپ ایک چھوٹا سا تھیم بھی دے سکتے ہیں ہفتے اعمال اعمال کے ضائع ہونے کی بہت زیادہ آپ کو اس میں بات دکھے گی آپ نوٹ کیجئے گا کئی دفعہ یہ لفظ آئے گا اللہ کہتے ہیں نہروں کی طرح کے عمل کرو چلتے ہی جاؤ چلتے ہی جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا تین خبریں ہیں پہلے خود رکے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا پھر صدوا عن سبیل اللہ دوسروں کو روکا اور صدا کا لفظ عربی زبان میں روکنے اور رکنے دونوں کے لیے آتا ہے یعنی لازم بھی اور متعدی بھی ہے خود بھی نہ آئے دوسروں کو بھی نہ آنے دیا اور حقیقت یہ ہے جو خود نہیں آتا وہ اپنے عمل سے لوگوں کو روک بھی رہا ہوتا ہے تو ہم اگر خود دین پہ نہیں آتے تو دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں خود قرآن نہیں سیکھتے تو دوسروں کو روک رہے اور ہر ماں تو اپنی بچی کو روک ہی رہی ہے خود نہ آ کے اور ہر باپ مسجد میں نہ جا کے اپنے بچوں کو تو روک ہی رہا ہے اور تیسری بات دیکھیے وعد اللہ اعمالہم کچھ تھوڑے بہت اگر عمل کیے بھی تھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا یعنی جب تم پورے دل سے آتے نہیں ہو تو پھر بیٹھے رہو اللہ نے گمراہ کر دیا ضائع کر دیے ان سے نیکیوں کے موقع چھن لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اعمال کے ضائع ہونے کے ایک تو یہ کہ اللہ توفیق ہی نہ دے دوسرا یہ کہ نیک اعمال کرے تو ساتھ شرک یا ریاکاری اور دکھاوا کرے مقاصد غلط ہوں نیتیں غلط ہوں طریقہ کار ایسا ہو کہ جس میں لوگ اور زیادہ افینڈ ہو جائیں پھر اسی طرح جس کام کو خیر سمجھ کے کرے وہ انسان کے لیے کافی نہ ہو بلکہ اس کو کسی اور طرح سے کرنا پھر ضائع ہونے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کچھ نیکیاں بس ہاتھیوں کو پانی پلانا اور صلہ رحمی کر لیں لیکن اصل بہت بڑی بڑی نیکیوں سے آپ اپنے آپ کو محروم کریں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد اور چلو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتنا پیارا انداز ہے کیا نازل ہوا اور آپ دیکھیے کہ الذین آمنوا کے بعد پھر آمنوا بما نزل علی محمد ان کہنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ایمان تو نام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لانے کا نام ہے تو اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی شخص کا ایمان اور آخرت اور پچھلی کتابوں پر ایمان بھی کافی نہیں جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانے اصل میں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اب پچھلے ایمان کے ساتھ آپ کے اوپر ایمان لانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی یہ کچھ کرو گے تو ملے گا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس طرح اللہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے برائیوں کے دور ہونے کی بات ہے جب بھی انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو پچھلی زندگی کے گناہ گلٹ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہ کرو زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہوئے معاف کر دوں گا تمہارے حساب سے ساکت کر دوں گا تمہارے گناہوں پہ باز برس نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح ایک یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ تمہارے عقائد، خیالات، اخلاق اور اعمال کی جو خرابیاں تھی وہ میں ان سے دور کروں گا۔ ذہن بدل گئے، گویا کہ برین واش ہو گئے، صفائی ہوگی ذہنوں کی، عقائد اور خیالات بدل گئے، عادتیں بدل گئی، طور طریقے بدل گئے، سونا جینا مرنا بدل گیا، ان کی صورتیں، ان کی سیرتیں بدل گئیں، ان کا پہن اوڑھنا بدل گیا، ان کے کپڑوں کی حالت بدل گئی، ان کے اندر جاہلیت کی جگہ ایمان آ گئی، بد کرداری کی جگہ عمل صالح ہو گیا۔ اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے، اور اللہ پھر پچھلی زندگی کو اچھی کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے، اور اسی طرح کمزوری اور بے بسی اور مظلومی کی حالت اب اچھی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اسلام کے ابتدائی دن ہی مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بس اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر اللہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ انسان کے لیے ظلم کی بجائے سہولت بننے لگتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان جمع رہے۔ اگر آپ کے اندر استقامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ایک بات بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، کہ جب ظلم خط سے بڑھتا ہے تو وہ خود پھر ظلم والے کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان کر کر کے یہ بتا رہے کہ لوگوں مان جاؤ۔ اب تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعات ساتھ لے کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب بہت دن ماریں خالی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب بس ان کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہاں دیکھیے کہ عربوں کی ایک عادت تھی کہ جنگوں میں جان سے نہیں مارتے تھے، بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹتے، ٹنڈے کر دیتے، یعنی ان کا مسئلہ کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو اذیت کی موت مارو، کہ ایسے نہ کرو۔ اور آپ دیکھیے بعض لوگ اس پہ اعتراض کرے، دیکھو دیکھو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو، قیدیوں کو مارنا اور ان کو باندھنا، یہ کرو وہ کرو۔ تو حالانکہ اب دیکھا جائے تو ہر کمانڈر اپنی فوج کو یہی حکم دے گا نا، یہ تو نہیں کہہ رہا جنگ میں جا رہے ہو دیکھو مارنا نہیں، پیار کرنا، ڈھیلا ڈھیلا باندھنا تاکہ دوسرے ہاتھ سے وہ رسی کھول کے بھاگ جائے۔ نہیں، ڈیسائسو ہو کے کام کرو، فیصلہ کن جنگ تبھی ہوگی نا۔ آپ دیکھیے کہ سانپ یا شیر کو زخمی کرنے کا کیا فائدہ، وہ آپ کا ہی دشمن بن جائے گا۔ مال غنیمت کے لیے نہیں، تم حق کے لیے نکلے ہو، تو جو حق کے راستے کے دشمن ہیں پھر تم ان کے ساتھ معاملہ سختی کا کرو، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اسلام جو ہے کوئی دب کے رہنے والا دین نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مارے تو تم اس کو مار دو۔ یہ ساری باتیں ہم پیچھے بہت پڑھ چکے، سورۃ الانفال، سورۃ توبہ میں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ حج میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا، طریقہ سکھا دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اسلام کے معاملے میں نہ بولنا۔ دیکھیے یہ قرآن پاک کی ان آیات میں کہ جس میں ابتدائی طور پہ جنگی احکامات کی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر پھر عمل بھی کیا، فرمایا یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا۔ یعنی اس کو تمہیں یہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جبرائیل کو بلاتا ایک پر مارتے سارے مکالے مر جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ پیچھے علی آیت کا اپوزٹ دیکھ لیجئے، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ جنہوں نے جنت مانگی اللہ ان کو دے دے گا، جنہوں نے مانگی نہیں اللہ ان کو کیوں دے گا۔ حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو دنیا میں جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، پھر اس دنیا کی بیکار چیزوں کو انسان جنت سمجھ لیتا، اور خاص طور پہ جب اللہ کی نافرمانی سے ملے۔ یہ جو اور رفحا ہے نا، یہ دل کو بھی بتا دیتا ہے کہ تمہیں کون سی جنت ملنی ہے۔ ارف الحم، اپنے آپ کو پوچھئے کیا مجھے جنت مل سکتی ہے، کیا مجھے ملے گی، کیا میرے پاس اس کے مطابق کوئی کام ہے، کون سی جنت ملے گی، عدن ملے گی، نعیم ملے گی، پھر دوست ملے گی، ماں باپ ملے گی، کہاں جاؤں گی۔ سوچا کریں، جس چیز کو انسان سوچتا ہے نا تو اس کے بارے میں پھر خواہش پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی رغبت دلاتا ہے، یہ بھی نہ سوچے کہ جنت نہیں مانگنی، نہیں نہیں یہ تو لالچ ہوگا، نہیں اللہ ہمیں جنت چاہیے کیونکہ تجھ سے ملنے کی جگہ ہے، یہ ملاقات ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جان دی نا، تو تین باتیں، اللہ کی رہنمائی، ان کا حال درست، اور جنت میں داخل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دنیا میں اس طرح دکھا دے گا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی قدر کر لی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ یہاں ہائی لائٹ کر لیں، اتنی پیاری آیت ہے نا، کیسے لگتا ہے کہ برابری پہ اللہ نے رکھ دیا معاملہ۔ آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، تم اللہ کے دین کی کرو، میں تمہاری کروں گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ استقامت دے کر مدد کرے گا، شک دور کر دے گا۔ دیکھیں، انسان عمل کرتا ہے نا تو ٹھکتا جاتا ہے، جب انسان عمل نیکی کے کرتا ہے نا تو اس کو اور نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تم آج اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان اور مال دے رہے ہو، کل اللہ تمہاری جان کو بچا لے گا، اور اگر نہیں کریں گے جو لوگ، تو ان کو خود ہی پتا ہے کہ وہ کس طرح کے معاملات کرنے والے ہیں۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو پھٹکا دیا۔ فتأسلهم، تاس کہتے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کو۔ یہ کس خیالوں میں کھو رہے تھے، اللہ نے ان کو کیسے دوسری طرف کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تک ان لوگوں کا انجام دیکھتے جن سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ یہاں سے لے جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ وہی نعرہ ہے جو احد کے میدان میں ابو سفیان نے لگایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جس کا مولا اللہ بن جائے، پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت کی کوشش کر سکیں۔ نیت کیجیے، ارادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ آپ دیکھیے کہ جتنا انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے، اللہ مددگار بنتا ہے۔ اور اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی رہ رہے ہیں جانوروں کی طرح، حساب دیں گے انسانوں کی طرح۔ جانور کو نہیں پتا چلتا یہ رزق کہاں سے آیا، کس کا پیدا کیا ہوا، رزق دینے والے کے کیا حقوق ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا بھی حال زندگی کا بس کھانا پینا ہے۔ ایسے لوگوں کو فکر ہے۔ پھر کہا ہے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلنے کا بڑا رنج تھا۔ جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے۔ اگر مشرکوں نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، یہاں سے تمہیں نکالا گیا، یہ سمجھ جائے تمہیں نکال کے کامیاب ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی شامت خود بلا لی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ ہجرت کے قریب کے دور میں نازل ہوئی، کہ جب اللہ کے نبی کا بھی یہ غم جو تھا تازہ تھا۔ انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جب اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے، ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتے تک کاٹ دے گا؟ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں دیکھیں نہروں کی بات ہے، اینڈ لیس سپلائی، یہ ہے اصل میں صدقہ جاریہ کی طرف اشارہ۔ आप देखिए कि पानी आज कितनी किस्म का मिलता है ना, कोई बॉटल वाटर, कोई पता नहीं क्या क्या उसमें डाला होता है। दूध को देखिए, चॉकलेट, आइसक्रीम, किस किस सूरत में दुनिया में मिलता है। यहां नहरों की बात करके क्या अल्लाह ताला ने हमें बताना चाहा है? असल तो मुराद अल्लाह खुद ही जानते हैं, लेकिन असल में आप देखिए तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में चलते ही जाओ, चलते ही जाओ। पता नहीं ये कौन लोग थे, क्या काम सदका जारिया के करके आए थे कि इनका अजर नहरों की तरह जारी होगा। वहां हर एक को तो नहीं उस नहर से मिलना है फायदा ना। जिनकी नेकियां कोशिशें थी कि इंसानियत को नफा दें, अल्लाह उनको फिर इस तरह की चीजें देगा। फिर अब देखिए गैरी आसिन, आसिन कहते हैं वो पानी जिसका मजा रंग बदला हो, बू पैदा हो गई हो। दुनिया में उमूमन दरिया और नहर का पानी गदला होता है, रेत मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, कहीं जड़ी बूटियां ऊपर होती हैं। अल्लाह कहते हैं वहां साफ सुथरा निथरा हुआ डिस्टिल्ड वाटर होगा, तुम्हें पैसे देके नहीं खर्च करके बॉटल लेनी पड़ेगी। अफसोस भी होगा लेकिन लेना है। दूध देख लीजिए तो जानवरों के थनों से निकला हुआ नहीं है, चश्मों की शक्ल में निकालेगा, नहरों में बहा देगा। क्योंकि जानवरों के थनों को जब नचोड़ा जाता है तो डर तो होता ही है ना कुछ गंदगी होगी, कोई बसांत नहीं होगी, कोई उसके अंदर खराबी नहीं होगी। ताजा चीजें लो, कोई दीवानापन नहीं है। फिर आप देखिए कि दुनिया का शहर देखिए तो मक्खी के पेट से निकलता है। शराब को लोग खुद ही नचोड़ नचोड़ के कदमों से गंदी चीजें करके बनाते हैं। दुनिया की चीजों और आखरत की चीजों का कोई तकाबुल है? कोई बू नहीं उसमें, कोई गंदगी नहीं। सूरह साफात में हम पढ़ चुके कि इसके पीने से जिस्म में कोई जरर नहीं होगा, अकल खराब नहीं होगी। सूरह वाकिया में आएगा कोई दर्द सर नहीं होगा इस शराब को पीकर। हजरत अली का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, कहा करते थे कि क्या है ये दुनिया, रेशम कीड़े का लोआब, पेट से निकलता है ना लोआब, शहद क्या है, मक्खी का लोआब। हम इसके पीछे भागते हैं। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, ना हिसाब ना फिकर, जो दुनिया में जायज चीज लेते हुए भी रहती थी कि हाय मिल तो रहा है, अब इसका हिसाब क्या देना है। अल्लाह ताला कहते हैं वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी चीज उसकी नेमत मगफरत की, माफ कर देगा कोताहियां, माफ करेगा, जिक्र तक नहीं करेगा उनके सामने, जन्नत में पर्दे डाल देगा, उनको शर्मिंदा नहीं करेगा। उनके रब की बख्शिश, हाईलाइट कर लें इस जुमले को, वह मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। अल्लाह हमें क़यामत के दिन शर्मिंदा न करे, रुस्वा न करे। फिर आगे कुफार की कुछ सरगर्मियाँ, वह मिन्हुम मन यस्तमिउ इलैक, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाकर बात सुनते हैं, और जब वो तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई उनसे पूछते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। यानी होते खुद भी अंदर थे लेकिन दिल कहीं और होता था ना, सोच तो कुछ और रहते थे तो ध्यान नहीं होता था, इधर उधर की बातें थी। बाहर निकल के पूछते ये अंदर क्या बातें हो रही थी, और वैसे भी बस उसे फैलाने के लिए ऐसी बातें करते थे ताकि जिनको असर हुआ उनके दिल में कोई शक पैदा हो जाए। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और वो अपनी ख्वाहिशों के पैरोक बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह इनको और ज्यादा हिदायत देता है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, वल्लज़ीना हतदौ ज़ादहुम हुदा, हिदायत बढ़ती, जैसे खाना खाएंगे ना उतनी भूख बढ़ेगी, सो के देखिए नींद और बढ़ेगी। बिल्कुल हिदायत का भी यही हाल है, आप बढ़ते जाइए आपको पहली हिदायत थोड़ी लगेगी तकवा की तरह, फिर आपको अपनी नेकियां छोटी लगेंगी कि नहीं नहीं अब तो जरा और होनी चाहिए, अब और नेकी करूं, दूसरों से अच्छी करूं। ये तो सब करते हैं, और इनको इनके हिस्से का तकवा अता किया, यानी नेकी करने से तकवा भी मिल जाता है, इंसान को खैर मिल जाती है। यहाँ ख्वाहिशों की बात करके बता दिया कि असल बातें कि ना समझ आने की इनकी ख्वाहिशात थी, और इनको अल्लाह के नबी की बातें अपनी ख्वाहिशात से टकराती हुई दिखती थी, इसीलिए बाहर आकर बैठ जाते थे और उसके बारे में बातें किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हिदायत की बात सुन रहे हैं तो हिदायत भी मिले, तकवा की बात सुन रहे हैं तो तकवा भी मिले, लेकिन नीयत नहीं होगी तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। फहल यंजुरून इल्ला सा, अब क्या ये लोग बस क्यामत ही के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े? इसकी अलामत तो आ चुकी हैं, जब वो खुद आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। बस नबी खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को खूब जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी खूब वाकिफ है। यानी क्यामत की अलामतें तो हैं, अब क्यामत के बाद की फिक्र करो। اے نبی اپنی اور دوسروں کی مدد کیجئے، دعائیں مانگیے ان کے لیے بھی۔ یہ ہے اعلی اخلاق، ایک انسان اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرنے اور اس کے دین کی خاطر جان لڑانے میں جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، پھر بھی اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، اپنے بہت سارے کو تھوڑا سمجھے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے۔ یہ جیالے تھے، جوش والے، جذبہ جہاد کوٹا ہوا تھا، کہتے تھے کوئی جنگ کیوں نہیں ہو رہی، کوئی نیکی کا موقع کیوں نہیں آ رہا، کوئی فنکشن کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم کام کریں۔ مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، یعنی نیکی کا کام ان کو موت لگتا تھا۔ افسوس ان کے حال پر۔ اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا، اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان دلوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ دیکھیے صورت میں اس کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس وقت کفار جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اب ایسے حال میں جنگ کا حکم آئے گا تو لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ منافقوں کو یہ حکم موت لگے گا، اور سچے مومن تو اس کی تلاش میں تھے۔ تو ہر بندہ نیکی کے کسی موقع کو ایک میں سے دو چیزوں میں لیتا ہے، ایک اس کو احساس سمجھتا ہے اور دوسرا اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اللہ کہتے تم ان کو چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو، ان کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کی دعوت دی، یہ ہے اصل میں قرآن کا مقصد، کہ دلوں پہ تالے تو نہیں پڑ چکے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ صرف پڑھتے ہو، صرف ختم کرتے ہو، صرف اس کے اوپر سے تم برکتیں لے لیتے ہو، لیکن تمہارے دل میں کیوں نہیں جاتا؟ حقیقت یہ کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ ساری نہیں مان سکتے، سوری، پورا اسلام نہیں ہمارے لیے قابل عمل، ہم تو بس اپنی مرضی کی باتیں لیں گے، جہاں دل چاہے گا ادھر چلیں گے، جہاں نہیں چلے گا اس کو نہیں لے لیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ساری باتیں تم نہیں ماننا چاہتے، تو اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ گن کے دیکھے، بار بار اعمال کا ضائع ہونا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پکی پکائی ہنڈیا ضائع ہو جائے۔ ان کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب ختم اگر اللہ کے راستے میں یہ جہاد نہیں کریں گے، اگر ان کے دل میں اللہ کے دین کا درد نہیں، اس کو غالب کرنے کا شوق نہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے کھوٹ ظاہر نہ کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ وہی جنگوں کا مقصد، کھرے کھوٹے کا فرق۔ باتیں کر کے، اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہونے والوں، تمہارے اندر کا حال جب کھلے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے اپنے لیے کیا معاملہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی نے ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں، راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ بڑی باتیں، یقین کریں دل بوجھل ہو رہا ہے، بار بار اعمال کی ضائع ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تم نیکیاں سمجھ کے کرتے ہو، پکڑ ہو جائے گی، آخرت میں بھی اجر نہیں، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو تدبیریں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کر رہے ہو وہ سب ناکام ہو جائیں گی۔ تو اصل بات یہ کہ رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ پھیر کر کبھی خیر نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں لوگوں کو خبریں دے رہا ہے کہ دیکھو جمع رسولہ کی باتیں نہ کرو، یعنی ڈونٹ بی کمپرومائزنگ۔ اور آپ دیکھیں یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب مدینے میں چند سو مہاجرین اور انصار، مٹھی بھر کی ایک جماعت اسلام کا جھنڈا اٹھا کے کھڑی تھی، اور مقابلے میں ایک قریش کی ایک بڑی نفری طاقتور۔ اللہ کہتے ہمت نہ ہارو، ایسے ان کی شرطیں نہ مانو۔ ون سائیڈڈ صلح نہیں کرنی، یا صلح سے مراد صلح نہیں، امن نہیں، بلکہ ون سائیڈڈ صلح۔ ایسی باتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ان کی نظروں میں ہلکا پا دو۔ اللہ اکبر۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اس کے پیچھے پڑ کے آخرت نہ برباد کرنا۔ چند دن کا کھیل ہے، یہاں کی کامیابی بھی کھیل، یہاں کی ناکامی بھی کھیل، کسی چیز کو دوام نہیں۔ اصل زندگی آخرت کی کامیابی ہے، اس کی فکر کرو۔ سچ بات ہے، اگر اس ایک آیت پہ سوچیں تو سب ایک جیسے، ہم کامیاب بھی ایک برابر، ناکام بھی۔ اولاد مل گئی تو کامیاب، نہیں ملی تو کامیاب۔ دولت والا غریب ایک ہی جگہ کھڑا ہے۔ شرط ایک ہے کہ دنیا سے جب جاؤ تو تمہارے پاس تقوی کی دولت ہو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تم اس سے مانگنے والے، وہ تم سے کیوں مانگے؟ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ بھی لے اور سب کے سب تم سے طلب بھی کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ اول تو وہ مانگتا ہی نہیں، اور اگر مانگ لیا تو تم دو گے نہیں۔ اصل بات ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیتے، خود کو دیتے ہو، اس لیے خود فکر کرو۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ غنی اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ اگر مانگتا بھی ہے تو تمہیں واپس پلٹانے کے لیے کہ تمہیں سب دے دوں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہ آخری لفظ ہے نا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایسا لگتا ہے کہ تمانچہ پڑتا ہے منہ پہ۔ بیٹھو گھر، کوئی ضرورت نہیں اس کو تمہاری، تم بہت بنتے ہو، آرام سے بیٹھو۔ تو آپ دیکھیے بڑی ہی دل پہ بوجھ پڑتی ہے اس صورت کو پڑھنے کے بعد، یہ بات کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا یہاں لطیف سا نقطہ نوٹ کر لیں، کوئی شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا سمجھ کے، بس دور سے پڑھتا ہے، اس کو بتایا جائے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، کیا سوچے گا؟ نعتیں، آپ کی تعریفیں، زلفیں، پوری صورت محمد ہے، کہیں آپ کی کالی گھٹاؤں، کہیں زلفوں، سرمگی آنکھوں، آپ کے چوڑے سینے کا اور آپ کی باتوں کا کوئی تذکرہ ملا؟ کوئی ایک جملہ ہی ہوتا کہ اے محمد ہم نے آپ کو کتنا پیارا بنایا، کوئی بات آتی؟ کوئی سوچئے، پوری صورت میں محمد کے نام پہ محمد کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا لب لباب پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا۔ میں کہتی ہوں کوئی نبی سے محبت کا بہت دعوے دار ہے نا، عاشقان رسول، اس کو کیا وہ مل کے سورہ محمد پڑھتے ہیں؟ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ قرآن سے اتنا شغف نہیں رکھتے سنت کی بھی کم بات کرتے ہیں، نعت کی بات کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں ذرا سورہ محمد میں کیا، تو پتہ نہیں کیا پتا ہوگا. سورت فتح کو دیکھتے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت سورت ہے اس حصے میں، اور یہ ایک ایک سورت جو ہے یہ واقعی ہمارے دل کو کھولنے والی ہے. سورت فتح کا نام ہی جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے، سورت کے پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ سورت کا نام ہی نہیں بلکہ سورت کا مضمون بھی ہے. اس میں صلح حدیبیہ کی شکل میں جو فتح مبین تھی مکہ فتح ہونے کی، اس کا ذکر ہے. ذی کا سن 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح کر کے واپس مدینہ جا رہے تھے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا بھی تذکرہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام کا ایک گروہ آپ کے ساتھ مکہ عمرے کے لیے گیا تھا، لیکن بالکل چند میل کے فاصلے پہ روک دیا گیا اور ون سائیڈڈ صلح کروائی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام پہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اس وقت یہ مناسب نہیں بھی لگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی نہ بولا. اور واقعی اس وقت آپ کا ایک لیڈر ہونے کے ناطے دبنا اور اپنی بات کو چھوڑ دینا بات میں ایک بہت بڑی فتح مبین کا ذریعہ بنا. اس قصے کو بھی موقع ملے تو ضرور آپ ارحیق و مختوم کے سیشنز میں سے سنیے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی اس دین کو پھیلانے کے لیے حکمت سے کام کرتے تھے. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کام کر کے دکھایا. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. دو آیتیں اور 4 سے زیادہ باتیں. لوگ حیران تھے کہ صلح حدیبیہ فتح کیسے ہے، یہ تو ہار ماننے والی بات ہے. ایمان تھا اس لیے مان گئے، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا ہے، اللہ کے نبی یہ کیا فتح ہے، یہ اس کو فتح کہتے ہیں؟ ایک اور صحابی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فتح، تو آپ نے فرمایا ای والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ فتح ہے. مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. مدینہ پہنچ کر ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کیسی فتح ہے، ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے، اللہ کے نبی کو حدیبیہ میں رکنا پڑا، اور اسی صلح کی وجہ سے تو ہمارے دو مظلوم بھائیوں ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا. یعنی باتیں کرنے لگے گوسپ. آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، بڑی غلط بات کہی گئی، حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے. تم مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا. انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کتنا بغض ہے، تمہیں پتہ ہے. اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا، کیا تم وہ دن بھول گئے ہو جب احد میں تم بھاگ رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکارا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے ہو جب خندق کے موقع پہ دشمن چڑھائے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ کیا خوبصورت لیڈرشپ ہے کہ جب لوگ ساتھی ٹیم کے لوگ باتیں شروع ہو جائے تو اس وقت پھر ان کو یاد کرو، تم تھے کیا، چھوڑ دو یہ سب کچھ، اگر نہیں چاہیے لڑنا جھگڑنا ہے تو پیچھے کر دو سب کچھ، لیکن اس نعمت کی نہ قدری نہ کرو. لیڈر کی نظر بالکل دوسری ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ لیڈر کو اس طرح سوچیے کہ استاد شاگرد، نقطۂ نظر کتنا فرق ہوتا ہے. شاگردوں کو پیچھے وائٹ بورڈ دکھ رہا ہوتا ہے، استاد کو پیچھے کی کھڑکیاں دکھ رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے لیڈر اور ساتھیوں کی رائے میں، لیکن ایک اچھا لیڈر اس کو پھر مناسب طریقے سے لے کے چلتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کی اس طرح سے کی گئی کہ جیسے آپ بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بشریت کے تحت اور بعد والے لوگوں کو بتایا گیا کہ بڑے بڑے کام کر کے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پیچھے نہ کرو، اس پہ بھی بعض دفعہ پکڑا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمت کی تکمیل کی بات کر دی کہ ایک وقت آئے گا بغیر کسی خوف کے اس مکہ میں مسلمان جائیں گے اور وہاں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور ساری غلط چیزیں وہاں سے نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا کے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ فتح اور کامیابی کا راستہ ہے. دشمنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو زبردست نصرت بخشے. یہ ہے فتح مکہ کی طرف اشارہ. غالب زبردست قسم کی دشمن اس دن غالب ہوں گے اور یہ سب کچھ ہو کے رہے گا اور 2 سال کے اندر یہی ہو گیا. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. مشکل وقت میں ٹیم کا جڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایڈورس کنڈیشنز میں آپ کے ساتھیوں کا آپ کے ساتھ جمے رہنا, یہ ہے سکینت, اطمینان, سکون, ثبات قلب. عام حالات میں سب خوش ہوتے ہیں, لیڈر بھی اچھا ہوتا ہے, لوگ بھی سب اچھے لگتے ہیں. گڑبڑ ہوتی ہے پھر سب ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے, اس نے کہا تھا, اس کا فیصلہ تھا. اللہ کرے اتنے ایڈورس کنڈیشنز میں بھی آپ کا دل مطمئن ہے, یہ ہے اصل فتح کہ دل خوش ہے. آپ دیکھیے یہ کون سی سکینت تھی, اس زمانے میں مسلمانوں پہ اتاری گئی جس وقت مسلمان مکہ جا نہیں پا رہے کہ عمرہ نہیں ہو رہا, خوف تھا, لیکن اللہ نے کیسے مسلمانوں کو سکون دیا. سیرت پڑھنے سے واقعی بندے کا ایمان بھی بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا گیا کہ تم اس سے اپنے ایمان کو بڑھاؤ. لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَا اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کے سب لشکر اس کے ہیں. کیا مطلب, وہ اپنے لشکر بھیج دے گا, تم فکر نہ کرو, وہ علیم اور حکیم ہے, ہر شر سے خیر نکلتا ہے. رات اندھیری ہوتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے, اور اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں نہروں کا بھی بڑا تذکرہ ہے. اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھے ہوئے ہیں, برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لشکروں کی بڑی بات ہے, کیونکہ فتح کی بات ہے نا. پتہ کیا چلا کہ مومن ہے تو بے تیخ بھی لڑتا ہے سپاہی, کیونکہ اللہ کے لشکر آئے ہوتے ہیں. کفار کو تہس نہس کر سکتا ہے, لیکن وہ مومنوں سے یہ کام کرا کے ان کو سکون دیتا ہے, ان کے درجے بلند کرتا ہے, آخرت میں ان کو بڑا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں مردوں اور عورتوں کو اجر ملنے کی الگ الگ بات کی گئی, کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے کا اجر اگر مردوں کو ہے تو عورتوں کا بھی ہے, اور دونوں کو ہی وہ سب کچھ چاہیے. اور اس کے برعکس وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, منافقوں کو پھر اس پہ غلط کاموں کا بھی گناہ الگ الگ ہوگا. یعنی اس مقام پہ آپ دیکھیں سورۃ توبہ کی طرح مردوں اور عورتوں کا بالکل الگ تذکرہ کر دیا کہ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اسی کو بھگتیں گے. اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. دیکھیے اس آیت میں اللہ کے نبی کی 4 حیثیتوں کا تذکرہ ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ربیع الاول کے لیکچر سنیے, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اسی ایک آیت کی بنیاد پہ بڑی ڈیٹیل سے آپ کے حقوق کی بات کی. آپ تفہیم السنہ سیریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ایک رحمت للعالمین کے حقوق, یہ دونوں بکس ہم نے پڑھی تھیں اور اس میں الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ صرف اللہ کے نبی کا ساتھ ہی نہیں دینا بلکہ عزت بھی کرنی ہے. عزت بھی کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس مشن کے بھی شریک بنانا ہے. اور صبح و شام نبی کا نہیں بلکہ اللہ کا تذکرہ کرو, بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرو بلکہ نبی کے کام بھی کرو. آگے ہے وہ قصہ جس کا تذکرہ اس واقعے میں گزرا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. حضرت عثمان کے قتل کی جو خبر پھیلی اس وقت جو بیعت ہوئی, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں, اور ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہیں. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کے عہد شکنی کا وبال اس کے اپنی ہی ذات پر ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ عن قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. مشکل حالات میں جو لوگ جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کے نام موتیوں کی طرح جپتا ہے. اصل نیکی ہے ہی وہ نیکی جب نیکی کرنا مشکل ہو، لیکن ہم ایسے وقت میں عموماً نیکیاں چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ہم ڈرنے لگتے ہیں، نہیں لوگ کیا کہیں گے. کہ نہیں، جو اللہ سے وعدہ کہ اس کو پورا کرو تو اجر ملیں گے. لیکن عام حالات میں لوگ ایسا کر نہیں پاتے. سیقول لک المخلفون من الاعراب، اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر تم سے ضرور کہیں گے، ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. آج بھی لوگ یہ جملہ بارہا بولتے ہیں، جا نہیں سکے بس دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نیکی کا موقع آتا ہے تو لوگ اپنی ذاتی باتوں کو مجبوری بنا کر پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب فتح اور کامیابی ہوتی ہے اور کوئی کریڈٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آ کر صفائیاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ان کی باتیں سن کے پیچھے کر دو، ان کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کی بات نہیں، یہ باتیں غلط کرتے ہیں. مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، یعنی مر جائیں گے، کھپ جائیں گے. اس لیے تو ساتھ نہیں گئے تھے کہ دشمنوں کے ملک جا رہے ہیں لو، واپس کس نے آنا ہے؟ بعد میں آ کے جھوٹ سچ باتیں کر رہے تھے. اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. یعنی اللہ کو پتہ ہے کون اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا جذبہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور و رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو. کہاں لے چلو؟ اشارہ تھا اگلی جنگ میں جس میں بہت فتح ملنی تھی. آج نہیں گئے کیونکہ دشمن کی طرف تھے، لیکن آگے جا کے پھر مانگیں گے تو کہا ان کو پیچھے رہو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. ہاں اگر اندھا، لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ سامنے رکھتا ہے کہ منہ سے باتیں کرنے کی بجائے عمل کر کے دکھاؤ. تو آپ دیکھیے کہ ان صورتوں میں ہمیں یہ کتنے اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو قدردانی ہے وہ اچھی نیت کے بعد اچھے عمل کی ہے. نیت اچھی ہو، کام اچھا نہ ہو تو بھی بات نہیں بنے گی. کام اچھا ہو، نیت بری ہو تو بھی اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کے کھوٹ دنیا میں دور کر دے، ہمیں پاک صاف کر دے کہ کل قیامت کے دن ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. یہاں پہ ہمارا روح پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.